عقیدہ واسطیہ، شرح عقیدہ واسطیہ، پیج نمبر 129. اللہ تعالیٰ اللہ حی لا یموت پر توکل رکھنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقاً وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. عقیدہ عقد سے نکلا، جیسے ہم نے سب سے فرسٹ کلاس میں پڑھا تھا، اور جس کو گرہ کو کہتے ہیں عقد، ناٹ، کچھ چیز کو باندھنا، یعنی ہم جس چیز سے بندھے ہوئے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے اللہ تعالیٰ پر، آخرت پر، جنت اور دوزخ پر، اللہ کے رسولوں پر اور دوبارہ اٹھائے جانے پر، فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، تو وہ ہمارے اندر کتنا مضبوط ہے، اور اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تو اسی کو ہم ڈیٹیل سے دیکھ رہے ہیں، جس میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی صفات بھی پڑھی اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بھی پڑھا. اب اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے حی لا یموت، وہ الحی ہے، یعنی زندہ ہے اور زندگی دینے والا ہے، اور لا یموت، اسے موت نہیں آتی، نہ ہی اسے اونگ آتی ہے. تو یہاں پر جو کتاب کے رائٹر ہیں وہ لکھتے ہیں کہ وہ قوله سبحانہ وتعالی وتوکل علی الحی الذی لا یموت، سورہ فرقان کی آیت ہے، کہ اور اس زندہ پر توکل رکھیں جو کبھی فوت نہیں ہوگا. سبحان اللہ. توکل، یہ لفظ دراصل وکل الشیء الی غیرہ سے ماخوذ ہے، یعنی اس نے اسے کسی دوسرے کے سپرد کر دیا. توکل وکیل بھی اسی سے نکلا ہے. تو بعض علماء کہتے ہیں کہ توکل علی اللہ کی تعریف اس طرح کرتے ہیں کہ کوئی فائدہ حاصل کرنے کے لیے اور کوئی نقصان کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ پر مکمل اعتماد کرنا، اور اس کے لیے صحیح اسباب سورسز اختیار کرنا. تو اللہ تعالیٰ پر مکمل اعتماد کا تقاضا ہے، یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ پر مکمل اعتماد کریں، تو اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ کہ آپ اسی سے کوئی سوال کریں، اسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں، اسی سے مدد مانگیں، اسی سے امید رکھیں، اسی سے ڈریں. کوئی نفع حاصل کرنا ہے تو وہ بھی اللہ سے حاصل کریں اور اللہ پر اعتماد ہو، اور اگر کوئی نقصان سے بچنا ہے تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اور اس بات پر مکمل یقین ہو کہ اس کے لیے اسباب بھی اختیار کریں. ایسا نہیں کہ آپ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں اور کہیں کہ ایک سمجھے کوئی شیر آ رہا ہے، کوئی موذی جانور ہے، سانپ آ رہا ہے، اور کہیں کہ میں نے تو اللہ پر توکل کر لیا، اب وہ سانپ مجھے نہیں کاٹے گا. یہ نہیں ہے، اسباب کو اختیار کرنا ہوگا، یعنی آپ کو اپنے بچاؤ کی کوئی تدبیر اختیار کرنی پڑے گی. جو بھی موذی جانور آ رہا ہے آپ کو مارنے کے لیے، اس سے بچاؤ کی تدبیر آپ اختیار کریں گے اور پھر اللہ پر بھروسہ رکھیں گے. تو یہی توکل ہے. جو لوگ اپنی قوت پر اعتماد کرتے ہیں اور اللہ پر توکل نہیں کرتے، تو ان کو پھر بہت سارے معاملات میں ناکامی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے. جیسے کہ غزوہ حنین کے موقع پر بعض ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا تھا، کہ صحابہ نے اپنی قوت پر بھروسہ کر لیا کہ اب تو ہم بہت کثیر تعداد میں ہیں، اس سے پہلے تو ہم بہت ہی کم تعداد میں جنگیں جیت چکے ہیں، یہ تو ہم آج ہماری تعداد بہت زیادہ ہے. اس وجہ سے کیا ہوا کہ ان کو شکست سے دوچار ہونا پڑا. جیسے کہ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ و یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغنی عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین. یقیناً بہت ساری جگہوں میں اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کر چکا ہے، اور جنگ حنین کے دن بھی جب تمہاری کثرت تمہیں خوش لگ رہی تھی، بس وہ تمہارے کچھ کام نہ آ سکی اور زمین باوجود فراخی کے تم پر تنگ پڑ گئی، پھر تم پیٹ دکھا کر بھاگ گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر اپنی سکینت نازل کی اور مومنوں پر بھی، اور اس نے ایسے لشکر اتارے جنہیں تم دیکھ نہیں سکے تھے، اور اس نے کافروں کو عذاب دیا، اور یہی سزا ہے کافروں کی. تو اسی کا پتہ چلتا ہے کہ اپنی کثرت تعداد پر ہمیں اعتماد نہیں ہونا چاہیے، چاہے کتنی بھی کثرت ہو. اصل جیت کس کی طرف سے ملتی ہے، یہ فتح اور نصرت کس کی طرف سے ملتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو جو شخص اللہ پر توکل کرے لیکن اسباب اختیار نہ کرے، جس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، تو ایسا شخص بھی دراصل توکل میں صحیح نہیں ہے، بلکہ اسباب اختیار نہ کرنا کم عقلی ہے اور دین میں کمزوری کی علامت ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکمت عملی ہمیں سکھائی ہے، اور جیسے کہ اللہ پر توکل کرنا نصف دین ہے، جیسے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. فعبدہ و توکل علیہ، اللہ کی عبادت کریں اور اسی پر توکل کریں. اسی کا پتہ چلتا ہے کہ اسباب اختیار کرنا چاہیے. یعنی جیسے کہ مثال کے طور پر دیکھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر رہے تھے تو آپ کی پروٹیکشن کے لیے اللہ تعالیٰ کافی تھا، ہے نا؟ کہ آپ نے کیا اسباب اختیار کیے تھے ہجرت کے موقع پر؟ گائیڈ مقرر کیا، عبداللہ بن اریقت کو مقرر کیا، حالانکہ وہ نان مسلم تھا. راستہ دوسرا اختیار کیا، خبریں دینے کے لیے ان کو بلاتے رہے، اپنے بیٹے کو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور پہلے دو تین دن غار میں قیام کیا تاکہ معاملہ تھوڑے سے سیٹل ہو جائیں. آپ دیکھیں کہ جی ابوبکر صدیق کو ساتھی بنائے، کوئی نہ کوئی ایک ساتھ میں ہونا چاہیے، پہلے سے اونٹ لے جا کر وہاں کھڑے کر دیے گئے تھے. تو کتنا یعنی یہ اسباب اختیار کرنا ہوا. تو توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، معاملہ اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کر، یعنی ہم کو اپنی پوری تیاری رکھنا ہے اور اسباب اختیار کرنے کے بعد توکل کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہ گئے کہ اچھا اللہ کی مدد آ جائے گی۔ جنگ بدر میں آپ دیکھیں صرف دعاؤں سے کام نہیں چلا نا، اگر چاہتے تو صرف دعا کر لیتے اور جنگ جیت جاتے مسلمان، گھروں میں ہی بیٹھے رہتے، لیکن نہیں، بلکہ باقاعدہ میدان میں آ کر مقابلہ کرنا پڑا نا۔ تو توکل کا یہی مطلب ہے کہ اسباب اختیار کیے جائیں اور پھر اس کے بعد بھروسہ اللہ پر کیا جائے، جیسے کہ یعقوب علیہ السلام نے کیا تھا کہ اپنے بیٹے کو سمجھا دیا تھا کہ دیکھو ایک دروازے سے نہ جانا، متفرق دروازوں سے جانا، کیونکہ وہ لوگ ایسا نہ کہ تم کو کچھ دشمن سمجھے یا حملہ کرنے کے لیے آئے سمجھے، کیونکہ تم ایک بڑا گروپ ہو، تم ایک 10 بھائی ہو، ظاہر سی بات ہے تو لوگوں کو نظروں میں آ جاتے ہیں نا۔ تو انہوں نے اسباب تو اختیار کیے تھے، انہوں نے پریکاشنز بھی بتا دی اپنے بیٹوں کو، لیکن جو ہونا تھا آخر کار ہوا نا، کیا وہ کچھ پکڑے ہی گئے اصل میں۔ تو یہ ہوتا ہے اصل میں اسباب اختیار کرنا۔ اور اب اللہ کے علاوہ جو لوگ غیر اللہ پر توکل کرتے ہیں اس کی کیا قسمیں ہیں؟ پہلے تو دیکھیں توکل اعتماد اور توکل عبادت، یہ شرک اکبر ہے، یعنی آپ کسی اور پر توکل کر رہے ہیں یا کسی اور پر بھروسہ کر رہے ہیں تو یہ شرک میں آئے گا، اور وہ بھی بڑے شرک میں آئے گا۔ یعنی کسی کا عقیدہ یہ ہو کہ وہ کسی پرسن کو یا کسی اور چیز کو کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ یہ فلاں شخص یا فلاں پرسن مجھے ہر خیر سے نواز سکتا ہے یا ہر شر کو مجھ سے دور کر سکتا ہے۔ جیسے جو درود لکھی ہے، درود تاج آتا ہے، تو اس میں رسول اکرم کو کیا کہا گیا کہ دافع الورا، کہ بلاؤں کو دور کرنے والے، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، نہیں، کوئی انسان نہیں ہو سکتا بلاؤں کو دور کرنے والا، کون کر سکتا ہے بلائیں دور؟ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کر سکتی ہے۔ پھر جو لوگ مشکل کشا کہتے ہیں نا کسی کو، علی رضی اللہ عنہ کو مشکل کشا کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مشکل میں علی کو پکارو یا علی مدد کے نعرے آپ نے سنے ہوں گے، یہ بھی شرک اکبر ہے۔ پھر جو لوگ غوث اعظم کہتے ہیں، کسی شاید کسی ولی یا بزرگ کو دے دیا تھا یہ نام نا غوث اعظم، غوث اعظم کوئی ہو ہی نہیں سکتا بھلا، سب سے بڑھ کر مدد کرنے والا تو کون ہے؟ ہم روزانہ کیا پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو ہم مدد کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ انسانوں سے مدد مانگی ہی نہیں جا سکتی، اور قبروں میں لیٹنے والوں سے تو بالکل بھی نہیں مانگی جا سکتی۔ تو غیر اللہ پر توکل کیا ہے؟ کہ اپنا معاملہ کسی کے سپرد کر دیا جائے اور پھر اس سے امیدیں بھی رکھی جائے اور ان سے ڈرا بھی جائے، تو یہ چیز بالکل غلط ہے۔ جیسے بہت سارے لوگ جو نظر نیاز نہیں چڑھاتے ہیں تو ڈرتے ہیں نا کہ ہم اگر نظر و نیاز نہیں چڑھائیں گے تو ہمارے ساتھ کوئی برا ہو جائے گا، تو یہ بھی غلط ہے کہ امیدیں بھی کسی اور سے، نفع نقصان کا مالک بھی ہو کسی اور کو سمجھتے ہیں۔ ہاں، اب اگر جیسے کوئی کسی کو اپنا نائب، اپنا وکیل مقرر کرے کہ بھئی میں اپنی طرف سے تم کو اپنا وکیل مقرر کرتا ہوں، تم جا کر میرا یہ معاملہ جو ہے پورا کر دو، کام پورا کر دو، یہ جائز ہوگا، اور رسول اکرم سے بھی ثابت ہے یہ تمام چیزیں۔ جیسے خرید و فروخت کرتے وقت ہم اپنی چیز کسی کے حوالے کر دیں کہ بھئی تم میرے وکیل ہو، میری طرف سے تم جا کر اس کو بیچ دو، تو یہ جائز ہوگا۔ لیکن غیر اللہ کو سبب قرار دیتے ہوئے اس پر اعتماد کرنا، یہ توکل کرنا، اور اللہ تعالیٰ پر بھی کرنا اور غیر اللہ پر بھی کرنا، یہ شرک میں آئے گا۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے والذین يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون اموات غير احياء وما يشعرون ايان يبعثون، جنہیں یہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں، وہ مردے ہیں، زندہ نہیں ہیں، اور انہیں تو یہ بھی علم نہیں کہ وہ کب دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اور پھر ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے وتوکل علی العزیز الرحیم، اور توکل کیجئے بڑے غالب اور بڑے رحم کرنے والے پر۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ الحی ہے، یہ ایسا اسم ہے جو حیات کی تمام صفات کو متضمن ہی نہیں کور کرتا ہے، اور اس کی حیات کے کمال کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اعتماد کیے جانے کے اہل نہیں، اللہ تعالیٰ ہی پر اعتماد کیا جا سکے کیونکہ وہ الحی ہے۔ تو جو ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، اسی پر آپ اعتماد کر سکتے ہیں نا، وہ آپ کی سن رہا ہے۔ جو انسان ہے وہ تو ان کی ڈیتھ ہو سکتی ہے، کوئی بھی انسان ہمیشہ تو زندہ نہیں رہتا، کتنے سال جیے گا؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80، زیادہ سے زیادہ 100 سال جیے گا، اس کے بعد تو وہ مر جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، جس کو کوئی فنا نہیں ہے، تو اسی پر توکل کیا جا سکتا ہے، اسی سے مانگا جا سکتا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے کہ وہ حی ہے، جو حیات سے ہے، نکمال حیات سے ہے، اس کو موت نہیں آئے گی۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی صفات کمال ہے وہ اس کا علیم اور حکیم ہونا ہے، یعنی وہ الحی ہے اور پھر وہ سب جانتا بھی ہے، وہ حکمت والا بھی ہے، اس کے ہر کام میں حکمت ہے، کہ وہ العلیم الحکیم، وہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ تو ہم پیچھے علم کی تعریف پڑھ چکے ہیں، اور یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ کمال اللہ تعالیٰ کی جو علم صفت ہے وہ اس کا کمال ہے، اور اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز پر محیط ہے، جیسے کہ ہم نے آیت الکرسی میں پڑھا تھا۔ اور الحکیم یہ مادہ حکم سے ہے اور احکام پر بھی دلالت کرتا ہے۔ تو پہلی صورت حکیم یعنی حاکم، اللہ تعالیٰ حاکم ہے، جبکہ دوسری صورت میں حکیم محکم کے معنی میں ہے، حکم اللہ کے لیے ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی تمام حکمتوں کا مالک ہے، اس لیے کہ احکام، دراصل یہ ہمارے یقین سے عبارت ہے، یعنی جتنا ہمارا یقین ہوگا کہ جتنے بھی جو احکام آئے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو ہم اس پر جب عمل کریں گے تو اس بات کا ثبوت ہوگا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ تو کسی چیز کو اس جگہ پر رکھنا، اس آیت میں بھی حکم کے یہی معنی ہے اور حکمت کے بھی، کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہی حاکم ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم یا تو کونی ہوتا ہے یا شرعی ہوتا ہے، یعنی اس کے کن کہنے کی دیر ہوتی ہے اور بس وہ ہو جاتا ہے، اور دوسرا حکم اس کا شریعت کے مطابق ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی شریعت ہے، جو اس میں اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں جیسے قرآن میں ہیں. تو شرعی حکم وہ ہے جسے اللہ کے رسول لے کر تشریف لائے اور اس کی بنا پر شریعت اور دین ہمارا مکمل ہوا، کتابوں میں بھی احکامات آئے. اور کونی حکم وہ ہے جو اس کا فیصلہ ہے، جب اس نے اپنے بندوں کی تخلیق، اس کا رزق، زندگی، موت اور رزق جیسے جو معاملات ہیں اس میں کیا. جو شرعی حکم ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ذالکم حکم اللہ یحکم بینکم، یہ اللہ کا فیصلہ ہے جس کے ساتھ وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے. اور جو کونی حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، اس کی دلیل یہ ہے جب یوسف علیہ السلام کے ایک بھائی کے بارے میں ارشاد ہے کہ فلن ابرح الارض حتی یاذن لی ابی او یحکم اللہ لی وهو خیر الحاکمین، میں تو اس جگہ سے ہرگز نہیں ہٹوں گا یہاں تک کہ میرے باپ مجھے اجازت دے دیں یا اللہ میرے لیے کوئی فیصلہ کر دے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی ہٹا سکتا ہے کسی طرح سے. تو اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے کہ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کہ اللہ سب سے بڑا حاکم نہیں ہے، تو یہ حکم شرعی اور حکم کونی دونوں میں شامل ہے. یعنی کونی مطلب کن کہنا اللہ تعالیٰ کا، بس کہنا، آرڈر دینا، ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے. اور ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ حکیم ہے، یعنی وہ حکم دینے والا بھی ہے، حاکم بھی ہے، اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں حکم دینے میں. اور دوسری بات یہ کہ اس کا ہر حکم حکمت پر مبنی ہوتا ہے، لیکن ہم اس کی حکمتوں کو نہیں جانتے. وما اوتی تو من العلم الا قلیلا، تمہیں بہت کم علم دیا گیا ہے. واقعی میں کہ ہم کو بہت کم علم ہے. اب دیکھیں سورہ کہف جب ہم پڑھتے تو تب ہم کو پتہ چلتا ہے نا. آپ نے اس میں وہ بچے کا واقعہ پڑھا سورہ کہف میں، جس میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے قدر علیہ السلام اس چھوٹے بچے کو قتل کر دیتے ہیں، ہے نا. اور موسیٰ علیہ السلام اس بات پر خاموش نہیں رہ پاتے اور کہتے کہ یہ تو آپ نے بہت ہی برا کام کیا، یعنی ایک بچے کو قتل کر دیا. اس کے پیچھے کیا حکمت تھی بتائیے؟ وہ بچے کو کیوں قتل کیا گیا تھا؟ اس میں خیر تھی یا شر تھا؟ بچے کو ختم کر دینا ہی کس کے لیے خیر کا باعث تھا؟ والدین کے لیے خیر کا باعث تھا، کیونکہ وہ بچے میں شر ہی شر تھا. وہ بچہ بڑا ہو کر والدین کا نافرمان بننے والا تھا، والدین کو تکلیف دینے والا تھا، تو انہوں نے والدین کو اس شر سے بچا لیا اور والدین کے لیے خیر کا کام کیا. لیکن بظاہر ہمیں نہیں نظر آ رہا تھا نا یہ بات، ہم تو سمجھتے کہہ رہے ہیں کیوں قتل کیا کر دیا گیا بچہ، لیکن آپ دیکھیں کتنی بڑی حکمت تھی اس میں. تو اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں کیا ہوتی ہے؟ حکمتیں ہوتی ہیں، ہم نہیں جانتے. تو وما اوتی تم من العلم الا قلیلا، یہ تمہیں بہت کم علم دیا گیا ہے. واقعی میں بالکل صحیح بات ہے. اب جو حکمت کی اقسام ہیں، یعنی جو حکمتیں ہوتی ہیں اس کی الگ الگ قسمیں ہیں. پہلی قسم یہ بتائی گئی ہے کہ کسی چیز کی اس کی کیفیت اور اس کی موجودہ حالت پر ہونے کی حکمت، جیسے مثلا نماز ہے جو کہ بہت بڑی عبادت ہے، تو اس کی ادائیگی سے پہلے آپ دیکھیں کہ وضو کرنا، طہارت حاصل کرنا، پھر اس میں قیام ہے، رکوع ہے، سجود ہے، اس کو وقت پر ادا کرنا اور ایک کے بعد ایک ادا کرنا، یعنی ترتیب کے ساتھ ادا کرنا. اسی طرح زکوٰۃ ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے جو کہ عام طور پر یعنی گرو ہونے کے معنوں میں آتی ہے، یعنی مال کا کچھ حصہ ضرورت مندوں کو دے کر ادا کی جاتی ہے اور ان لوگوں کو دی جاتی ہے جن کو ضرورت ہوتی ہے. تو یہ کیا ہے؟ اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. ہر عبادت میں، ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں پوشیدہ ہیں، چاہے وہ عبادت ہی کیوں نہ ہو. دوسری قسم جو ہے حکم کی غرض و غایت، یعنی جو حکمت میں دوسری قسم کیا آتی ہے کہ اس حکم کو کیوں دیا گیا، اس کی کیا وجہ تھی، کیا ریزن تھا یا اس کی کیا ضرورت. اللہ تعالیٰ کے تمام احکام لائق ستائش ہیں، یعنی اس میں کوئی نہ کوئی یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف کا پہلو ہی نکلتا ہے، اور اس میں کچھ نہ کچھ مقصد ہوتا ہے، بہت ہی عظیم مقصد ہوتا ہے، یا پھر اس کے جو ریزلٹس ہوتے ہیں، جو اس کے ثمرات ہوتے ہیں، وہ بہت ہی بہترین یا ڈفرینٹ ہوتے ہیں جو ہم نہیں جان سکتے. اگر ہم جو اللہ تعالیٰ کی جو کن کی، الحمدللہ جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ کن کہنا وہ ہو جانا، اگر ہم اس میں اس کی حکمت کا مشاہدہ کریں، تو ایون اگر کسی میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو حکم دیا ہے، جیسے کہیں اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے، کچھ لوگ سمندر میں غرق کر دیے جاتے ہیں، طوفان آ جاتا ہے، کچھ لوگ یعنی ڈفرنٹ قسم کی، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں. جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. بہت ہی بہترین آیت ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے خشکی اور تری میں فساد پھیل گیا، تاکہ وہ انہیں ان کے بعض عمل کا مزہ چکھائے، شاید کہ وہ واپس لوٹ آئیں. یعنی زمین میں فساد جو پھیل جاتا ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، ایک قوم کا عروج اور دوسری قوم کا زوال ہوتا ہے. کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ قوموں کو اس طرح سے عروج نہ دے یا زوال نہ دے، تو پھر جو ایک قوم ہے وہی جو ہے سپر پاور بنی رہے گی، وہی سب چھوٹی چھوٹی مچھلیوں کو نگلتی رہیں گی سمندر میں، اور خود بڑی مچھلی بن جائے گی، سارے فائدے خود حاصل کرے گی، اور پوری دنیا کو پھر وہ اپنا غلام سمجھے گی. تو یہ جو فساد پیدا ہو رہا ہے دنیا میں، اس وجہ سے ہی ہو رہا ہے کہ ہر کوئی اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتا ہے اور دوسروں کو اپنے کنٹرول میں رکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے کہ ایک قوم کا وقت مقرر کرتا ہے، اس کے بعد اس کے اوپر دوسری قوم لے آتا ہے تاکہ یہ ظلم اور فساد نہ ہو. آئی بات سمجھ میں؟ جی. تو یہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا جو بھی حکم کونی ہوتا ہے کہ کہیں پر سمندر میں طغیانی کا آنا یا پھر کوئی عذاب آنا، تو اس میں بھی حکمت ہوتی ہے اصل میں. اور یہ دراصل ہر کام میں اللہ کی حکمت ہوتی ہے اور اس کی مشیت ظاہر ہوتی ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں العلیم الحکیم، تو اس کی صفات میں سے علم و حکمت کا یعنی خاص پتہ چلتا ہے. اور یہ آیت ہمیں فائدہ دیتی کہ اللہ تعالیٰ کی علم اور اس کی حکمت پر ایمان رکھنے سے اس کے کونی اور شرعی احکام پر ہمارے دل کو سکون حاصل ہوتا ہے, دل کی بے قراری ختم ہوتی ہے اور شرح صدر حاصل ہو جاتا ہے, کیونکہ ان کا صدور علم و حکمت سے ہوتا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں جب ہم یہ بات پر راضی ہو جائیں کہ جو ہر کام میں اللہ کی مصلحت ہے, جیسے بعض وقت کسی بچے کا انتقال ہو جاتا ہے ینگ ایج میں, بعض وقت ہمارے والدین میں سے کسی ایک کا انتقال ہو جاتا ہے, دونوں کا ایک ساتھ ہو جاتا ہے, بہت سارے لوگوں کا کووڈ میں ہوا ایسا, تو دل ٹھہرتا نہیں کسی بات پر اور بے قراری ہوتی ہے. لیکن جب ہم اس کو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سمجھ کر قبول کر لیں تو پھر ہمیں شرح صدر ہو جاتا ہے, سکون آ جاتا ہے. تو پھر کیا سمجھ میں آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو حکمتیں ہیں وہ اس میں جو بھی اللہ تعالیٰ کے حکم ہیں یا اس کے فیصلے ہیں اس میں بہت ساری حکمتیں پوشیدہ ہیں الحمدللہ. اور اللہ تعالیٰ ہم سے زیادہ جاننے والا ہے, وہ جانتے کہ کس چیز میں خیر ہے, اس لیے ہمارے لیے جو بھی کرتا ہے بہتر ہی کرتا ہے الحمدللہ, ہر حال میں ہمارے لیے بہتری ہوتی ہے. آپ دیکھیں اس بات پر اگر یقین آ جائے کیوں صحابہ کرام اتنے صبر والے تھے, کیونکہ ان کو اس بات پہ یقین آ گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو بھی فیصلہ کرتا ہے ہمارے لیے خیر کا ہی کرتا ہے. آپ کو یاد ہے ام سلیم ایک خاتون تھی نا, وہ بھی ہماری طرح میری اور آپ کی طرح ایک خاتون تھی, کتنی ماشاء اللہ ان کی آپ دیکھیں کہ بہادری کو سلام کرنے کو دل چاہتے, واقعی میں دل چاہتے کہ کبھی بیٹھ کر سیشن لے ان کے تعلق سے. انتہائی بولڈ خاتون تھی, بہت دیدہ دلیری سے سب معاملات طے کرتی تھی ماشاء اللہ. جب وہ ایک بیٹے کا انتقال ہوا جو ابو عمیر اس کی کنیت تھی بچے کی, جو ان کے والد کو بہت محبوب تھا, اس کو ہمیشہ گود میں لیے پھرتے تھے, بڑا بچہ ہو گیا تھا 6 سال تک کبھی تو بھی گود میں لیے پھرتے تھے, اور اس کے پاس ایک چڑیا تھی وہ بچے کے پاس. تو رسول اکرم کے سامنے جب بھی ابو طلحہ بیٹھتے تو وہ بچے کو ساتھ میں ہی دیکھتے تھے. تو ایک بار رسول اکرم نے پوچھا بھی تھا کہ یا ابا عمیر ما فعل النغیر, کہ اے ابا عمیر تمہاری چڑیا کا کیا حال ہے, کیا ہوا تمہاری چڑیا؟ تو وہ بچہ بہت محبوب تھا ابو طلحہ کو, وہ سفر پر گئے بزنس کے لیے اور واپس آئے تو بچے کی ڈیتھ ہو چکی تھی. اور کیا پوچھا ان کی بیوی نے کہ اگر آپ کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے اور کوئی اسے واپس مانگے تو کیا آپ اسے لوٹا دیں گے؟ تو کہا کہ ہاں بالکل اس کو لوٹا دیں گے. کہا کہ اچھا, وہ بچہ بھی اللہ تعالیٰ کی امانت تھا آپ کے پاس, وہ اللہ تعالیٰ نے واپس لے لیا. سبحان اللہ, کیسی بیوی تھی, شوہر کو کھانا بھی پروس دیا, رات میں شوہر کا وہ خاص حق بھی ادا کر دیا, اور اس کے بعد خبر سناتی ہیں. کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے کیا ہوگا ان کے اندر, کیا چیز تھی ان کے اندر ام سلیم میں, صبر. اور کیوں ان کو یہ صبر آیا, کس وجہ سے, ان کو کس بات پر یقین تھا, کس پر توکل تھا, اللہ کی ذات پر ان کا توکل کتنا مضبوط تھا, ان کو کیا امید تھی کہ یہ بچہ مجھے وہاں آخرت میں مل جائے گا, ضرور یہ ملے گا. اللہ تعالیٰ کے جو حکمت بھرے فیصلے تھے اس پر ان کو یقین تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ بچے کو لیا ہے تو ضرور اس میں کوئی حکمت ہوگی اللہ تعالیٰ کی, کیونکہ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کے ساتھ خیر ہی کرنا چاہتا ہے, ہے نا. جب جو عروہ بن زبیر تھے, جب ان کے آنکھوں کے سامنے ان کے بیٹے کو اونٹ نے اس طرح سے پیر مارا کہ آن دی اسپاٹ وہ بچے کی ڈیتھ ہو گئی, جب وہ بچے کو دفن کرنے گئے تو قبرستان میں ایسا کانٹا چبھا زہریلا کہ ایک پیر کاٹنا پڑا, تو صبر اور شکر کرتے رہے. لوگوں نے پوچھا کہ کیسے ہیں آپ, یعنی آپ ایسی حالت میں بھی صبر کر رہے ہیں اور شکر ادا کر رہے ہیں؟ تو کہا کہ 4 بیٹے تھے, اللہ تعالیٰ نے ایک ہی بیٹا لیا, الحمدللہ 3 سلامت ہے, اور 2 ہاتھ اور 2 پاؤں تھے, اللہ تعالیٰ نے ایک ہی پیر لیا ہے, باقی 3 سلامت. سبحان اللہ, یہ دیکھیں یہ توکل اور یہ صبر ہوتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر ہمیں یقین ہو جائے کہ جو اللہ کے فیصلے ہمارے حق میں ہوتے ہیں وہ اس میں کتنا خیر ہوتا ہے, تو پھر ہمیں ہائے واویلا کرنے کی عادت ہماری چھوٹ جائے انشاءاللہ. یہ جو ہم ہر بات پر ہائے واویلا کرتے ہیں کہ ہائے ارے ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا, یہ سب کیا ہے؟ اصل میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل اور اعتماد کی کمی ہے اصل میں ہمیں, یا ہم کو اس کے بدلے جو ملنے والا ریوارڈ ہے اس کا یقین ہی نہیں ہے. کہ اگر ہم کسی بات پر کوئی فیصلے پر ہم مطمئن ہو جاتے ہیں جو ہمارے ساتھ حالات آ رہے ہیں ہو رہے ہیں, اور اس کو اللہ کا فیصلہ سمجھ کر قبول کر لیتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکمت والے فیصلے پر مبنی ہے ہمارے ساتھ جو معاملہ ہوا ہے, تو ہمیں سکون ہی سکون مل جائے. تو یہ چیز ہے, امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. پھر اللہ تعالیٰ کی جو صفت کمال ہے اس کا علیم اور خبیر ہونا ہے, ہے نا, کہ العلیم الخبیر, وہ علم والا ہے اور باخبر ہے. العلیم پر گفتگو ہو چکی پہلے, اب خبیر کو ہم دیکھتے ہیں. خبیر کے معنی ہوتے ہیں کہ امور کے اندرون کو بخوبی جاننے والا, یعنی جو بھی معاملات ہو رہے ہیں اس کی ڈیپ نالج رکھنے والا. یہ وصف ایکچولی جو ہے افل تفضیل سے ہے, یعنی امور کے ظاہر کا علم رکھنے والا اور ان کے اندرون سے باخبر ہونے والا. اور 2 دفعہ اس کا ذکر ہوا ہے, ایک دفعہ عام طور پر اور دوسری دفعہ خاص طور پر, یعنی تاکہ کسی کے ذہن میں خیال نہ آئے کہ رب تعالیٰ کا علم ظواہر کے ساتھ مخصوص ہے. نہیں, بلکہ وہ ہر چیز کی باریک بینی سے خبر رکھتا ہے. وہ لطیف خبیر ہے, اللطیف الخبیر ہے وہ. جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, تنزل الملائکۃ والروح فیہا, اس رات ملائکہ اور روح اترتے ہیں, تو روح سے مراد جبریل امین ہے اور ان کا شمار بھی فرشتوں میں ہوتا ہے. اور جبریل علیہ السلام کا خاص طور پر ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کا جو مقام اور مرتبہ ہے اس وجہ سے ان کا ذکر 2 دفعہ ہوا ہے, ایک دفعہ عام طور پر, دوسری دفعہ خاص طور پر, کہ ملائکہ اترتے ہیں اور جبریل امین. تو حالانکہ ملائکہ میں جبریل امین آ جاتے ہیں لیکن اسپیشلی روح کا پھر ذکر کیا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا بھی جو علم ہے دراصل وہ خاص ہے، وہ خاص طور پہ خبر رکھتا ہے، وہ کسی بھی چیز کے اندرون کو بھی جانتا ہے اور اس کے باہر ظاہر کو بھی جانتا ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی صفت علم ہے، اس کے جو دلائل ہم کو ملتے ہیں، یعلم ما یلج فی الارض و ما یخرج منها و ما ینزل من السماء و ما یعرج فیها، وہ جانتا ہے جو کچھ داخل ہوتا ہے زمین میں اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے، اور جو اترتا ہے آسمان سے اور جو چڑھتا ہے اس میں۔ وعندہ مفاتیح الغیب لا یعلمها الا هو و یعلم ما فی البر والبحر و ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها ولا حبۃ من الظلمات ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ بہت ہی خوبصورت آیت ہے۔ اور اسی کے پاس ہیں چابیاں غیب کی جسے اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی اور سمندر میں ہے، یعنی زمین پر اور سمندر میں، اور نہیں گرتا کوئی بھی پتا کوئی لیو مگر وہ اسے جانتا ہے، اور نہ ہی کوئی دانہ ہے زمین کے اندھیروں میں، اور نہ کوئی تر اور نہ کوئی خشک مگر وہ کھلی کتاب میں درج ہے۔ سبحان اللہ، سوچیے اللہ تعالیٰ کے علم کے بارے میں کہ کوئی پتا درخت کا نہیں گرتا لیکن اللہ کو اس کا علم ہوتا ہے۔ یہ والی آیت اللہ تعالیٰ کا ایسا گرویدہ بناتی ہے، اس قدر ہمیں سرنڈر کرنے پر مجبور کرتی ہے یہ والی آیت، کہ دل چاہتا ہے بس سجدہ کر لیں اللہ کے آگے، جھک جائیں اس کے آگے، اور اپنی کمائی احساس ہوتا ہے کہ ہاں واقعی میں ہم بندے ہیں اور وہ ہمارا رب ہے۔ یہ ہماری تو کوئی حیثیت نہیں، ہم تو ایک درخت کے پتے نہیں گن سکتے اگر وہ گر رہے ہیں تو۔ وہ سبحان اللہ ہر پتے کو گرتے وقت جانتا ہے، کیسا اس کا علم ہوگا، آپ سوچیں وہ کیسا العلیم ہے، کیسا وہ الخبیر ہے، کیسی خبر رکھنے والا ہے۔ سبحان اللہ، واقعی میں کہ کوئی پتا نہیں گرتا لیکن اس کی اسے خبر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه، اور نہیں حاملہ ہوتی کوئی عورت نہ اسے جنتی ہے مگر یہ کہ اس کے علم میں ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، واقعی میں کہ اللہ پر توکل اعتماد دراصل انسان کی بہت ساری بیماریوں کو بھی ختم کر دیتا ہے، اور واقعی میں جتنی بھی جو تھراپیز آ رہی ہیں ابھی، اس میں اللہ کے ذکر کو یا اللہ کی ذات پر یقین رکھنے کو یعنی اس سب سے بیسٹ علاج کرا دیا جاتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لِتَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، کہ تاکہ تمہیں علم ہو جائے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور یقیناً اللہ نے ہر چیز کو عذرو علم کے گھیر رکھا ہے۔ سبحان اللہ، تو یہ قرآنی آیت دراصل اللہ تعالیٰ کی صفت علم کی تفصیل ہمیں بتاتی ہے۔ جو ہم نے پہلی آیت پڑھی تھی کہ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء، کہ جو کچھ چڑھتا ہے اوپر یا جو کچھ اترتا ہے، جیسے پانی اترتا ہے آسمان سے پھر کھیتیاں سیراب ہوتی ہیں، وہی ہے، ملائکہ ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں، اعمال صالحہ ہے، فرشتے روح ہیں، اور دعا، یہ سب کیا ہے، اوپر چڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ، اب دیکھیں نیک اعمال کیا کرتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں نا اس میں سورہ ابراہیم میں بھی کہ اللہ کا ذکر اور نیک اعمال اس کو اوپر چڑھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، اور اس میں کچھ عربی کی گرامر کے حساب سے بھی بحث کی گئی ہے، ہم اس کو الگ ہٹاتے ہوئے بس یہ بات کو ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اندر کو جانتا ہے، یعنی دانا وہ گرو ہوگا یا نہیں ہوگا، وہ دانا اندر ہی اندر رہ جائے گا بھینچ کر، یا وہ گرو ہوگا، یہ بھی اللہ کو خبر ہے۔ پریگنینسی ہوئی ہے تو بچہ پیدا ہوگا نہیں ہوگا، یا اس میں کوئی کمی رہ جائے گی یا کوئی زیادتی ہوگی، اس کا بھی اللہ تعالیٰ کو علم ہے، کیونکہ وہی پیدا کرنے والا ہے اور وہی سب کچھ نکالنے والا ہے زمین سے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا مالک اور سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے۔ تو اس کے بارے میں کہیں کہ آسمان میں داخلہ اس کی طرف عروج کے بعد ہی ممکن ہوتا ہے، یعنی جو بھی چیز اوپر چڑھتی ہے دراصل وہ اللہ تعالیٰ کے یعنی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتی ہے کہ کیا چیز آ رہی ہے اور کون کیا چیزیں نازل ہو رہی ہیں۔ ایون ہر حکم، کیونکہ اللہ ہی حکم دیتا ہے، اتنی کثرت سے فرشتے، آپ دیکھیں ملائکہ، ان کو حکم دیا جاتا ہے پھر وہ زمین پر اترتے ہیں، ہر سال شب قدر میں فرشتے زمین پر اترتے ہیں، سب کی ساری چیزیں لکھ دی جاتی ہیں، رزق، تقدیر، سب کچھ لکھ دیا جاتا ہے، ہر چیز کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو اپنے علم کے بارے میں قرآن میں بہت ساری آیتیں نازل فرمائی ہیں کہ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، یعنی جتنی بھی جو غیب کی چابیاں، غیب کی ساری کنجیاں سب اللہ کے پاس ہیں، اور یہ خبر دراصل مقدم ہے کہ چاہے اب وہ چابیاں ہوں، خزانے ہوں یا علم ہو، سب اللہ کے پاس ہے، اس کے علاوہ نہ کسی فرشتے کے پاس ہے نہ کسی رسول کے پاس ہے، یہاں تک کہ جو سب سے بڑے فرشتے ہیں جبریل امین، ان کو بھی غیب کا کوئی علم نہیں ہے، نہ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب جبریل امین آئے تھے اور کہا تھا کہ مجھے قیامت کے بارے میں بتائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ قیامت کے بارے میں مسئول سائل سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی ایک فرشتہ بھی نہیں جانتا اور ایک رسول بھی نہیں جانتے، کہ اگر تمہیں قیامت کا علم نہیں تو مجھے بھی نہیں ہے۔ تو اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ مجھے قیامت کا علم ہے یا میں غیب کا علم جانتا ہوں، تو پھر کیا ہوا، وہ کافر ہوا۔ تو سب سے بڑے عالم اگر مخلوق میں کوئی تھے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو آپ نے جو کہا تھا کہ آپ نے جو اس کی تفسیر میں فرمایا تھا کہ ان اللہ عندہ علم وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. کہ بے شک اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے اور وہی بارش اتارتا ہے اور وہی جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے رحموں میں ہے, اور کسی جان کو یہ معلوم نہیں کہ اسے آئندہ کل کیا کرنا ہے, اور نہ ہی کسی جان کو یہ معلوم ہے کہ وہ کس زمین میں مرے گا. تو یہ جو پانچ مفاتیح الغیب ہیں یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. رسول اکرم نے خود یہ بات فرما دی تھی, انہیں خود رسول اکرم کو بھی نہیں معلوم تھا. تو قیامت کا علم وہ پانچ چیزوں میں سے پہلا ہے, قیامت کا علم, اور یہ آخرت کی زندگی کا آغاز ہے. اسے اس نام سے موسم کرنے کی وجہ کہ وہ ایک عظیم گھڑی ہے جس کے ساتھ ان سب لوگوں کا خاتمہ ہو جائے گا. تو قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ کب آئے گی. پھر بارش کا اترنا, جس کا لفظی معنی ہے سختی کا ازالہ کرنا. تو بارش ہے اس سے مراد, اس لیے کہ بارش کی وجہ سے قحط اور خشک سالی کا خاتمہ ہو جاتا ہے. جب اللہ ہی بارش برساتا ہے تو اس کے برسنے کے وقت کا بھی اسے ہی علم ہے. تو باران رحمت کا نزول زمین کی زندگی کی چابی ہے, جس سے زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے, جانوروں کو بہت مقدار میں چارہ ملتا ہے, خوراک ملتی ہے, اور انسانی ضروریات اس سے مکمل ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ فرمایا, مطر نہیں فرمایا, اس لیے کہ کبھی بارش تو برستی ہے مگر اس سے زمین میں کچھ نہیں اگتا, اس سے نہ تو زمین سیراب ہوتی ہے اور نہ ہی اسے زندگی ملتی ہے. تو جو غیث ہے وہ فائدہ مند بارش ہے. صحیح مسلم میں ہے کہ بارش نہ ہونے سے قحط نہیں پڑتا, قحط اس لیے پڑتا ہے کہ بارش تو برسے مگر زمین کچھ نہ اگائے. کتنی دکھ کی بات ہے. بعض وقت آپ نے دیکھا کہ بارش کے برسنے کے باوجود بھی زمین سے کچھ نہیں اگتا. پھر تیسرا ہے کہ شکم مادر میں کیا ہے, یعنی ماں کے رحم میں کیا ہے, اس کا علم صرف اللہ کو ہے. الارحام سے مراد ماؤں کے پیٹ ہیں, اور اس کا تعلق اولاد آدم سے ہو یا کسی اور جن سے, یعنی کہ جتنے بھی مخلوق ہے دنیا میں ان کے پیٹوں میں کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے, چاہے وہ جانور ہوں یا انسان ہو, کیونکہ وہی اللہ تعالیٰ ہی اس کا خالق ہے. آج کل بچے کی جنس کا پتہ بتایا جا سکتا ہے, بتا دیتے ہیں کہ بیٹا ہے یا بیٹی, آپ دیکھیں لیکن اس میں بھی کتنا دھوکا ہوتا ہے, اور بہت دنوں بعد پتہ چلتا ہے, وہ چوتھے مہینے کے بعد پتہ چلتا ہے, یہ چوتھے مہینے میں پتہ چلتا ہے. لیکن اس سے پہلے تو کس کو معلوم ہے کہ وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے, صرف اللہ جانتا ہے. لیکن اس کی قسمت کیسے ہوگی یہ بھی کوئی نہیں بتا سکتا, وہ بھی صرف اللہ جانتا ہے. اور کسی کو یہ نہیں علم ہوتا کہ وہ بچہ پیدا ہوگا تو کب تک زندہ رہے گا, نیک ہوگا یا بد ہوگا, غنی ہوگا یا فقیر ہوگا. تو بہرحال بہت ساری اکثر باتوں کا ان کو علم نہیں ہوتا ہے, جو اگر بتا بھی دیتے ہیں کہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے. پھر چوتھی بات ہے کہ آئندہ کل کا علم, وما تدری نفس ماذا تکسب غدا. اور جب انسان اپنے بارے میں یہ نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کچھ کمائے گا, تو وہ دوسروں کے بارے میں بھی نہیں جانتا. اب آپ دیکھیں کہ بہت سارے جو جوتشی ہوتے ہیں, جو پومسٹ ہوتے ہیں, کیا کہتے ہیں کہ اچھا آپ کا رزق کب ملے گا, کہاں ملے گا, کیسے آپ کو بزنس کرنا ہے. اگر اتنا ہی ہوتا تو وہ اپنے خود کے لیے کیوں نہ کما لیتا, خود رچ کیوں نہ بن جاتا, کیوں دس دس بیس بیس روپے کے لیے لوگوں کے ہاتھ دیکھتا پھرتا. تو بہرحال کل کا علم کسی کو بھی نہیں ہے کہ میں کہاں جاؤں گا, کل کہاں رکوں گا, میں اپنے قرابت داروں سے ملوں گا یا نہ ملوں گا. ہم بہت سارے آپ دیکھیں کہ ہم پلان بناتے ہیں کل ہم یہ کام کر لیں گے, لیکن اس میں سے آدھے کام نہیں ہو پاتے ہیں. تو کل کیا ہونے والا ہے اس کا علم بھی کسی کو نہیں ہے. ہو سکتا ہے ڈیتھ ہی آ جائے. ہم پروگرام تو بنا سکتے ہیں, پلاننگ تو کر سکتے ہیں, لیکن اس کو تکمیل تک پہنچانا وہ اللہ ہی کے ذمہ ہے. اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ہوگا ورنہ نہیں ہوگا. پھر موت کی جگہ کا علم, کوئی بھی یہ نہیں جانتا کہ اسے اپنی زمین پر موت آئے گی یا کسی اور زمین میں, مسلمانوں کی زمین میں مرے گا یا کافروں کی زمین میں. اسے اس کا بھی علم نہیں ہوتا کہ وہ خشکی میں مرے گا یا سمندر میں یا فضا میں اس کو موت آئے گی. آج کل آپ دیکھیں جہاز کتنے کریش ہو رہے ہیں نا, تو فضا میں بھی موت آ سکتی ہے, اور گرتے ہیں تو سمندر ہی میں گرتے ہیں. جب یہ نہیں معلوم کہ کس زمین میں مرے گا تو پھر اپنی خواہشات پر وہ کیسے تصرف کر سکتا ہے. اسے تو یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ کون سے وقت اور کون سی گھڑی میں اس کو موت آئے گی. تو یہ پانچ چیزیں غیب کی چابی ہیں, اور ہمارے بہت ہی قریبی جاننے والے تھے, بہت قریبی, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. وہ سعودی عرب آنے کے لیے ویزا لگوانے کے لیے بائی روڈ حیدرآباد سے بامبے جا رہے تھے. تو انہوں نے اپنی بہن کی بیٹی سے کہا بہت فورس کی کہ آپ بھی چلیں, وہ نہیں آئی, یا بہن سے بھی کہا کہ آپ چلیں, وہ بھی نہیں آئے. تو ان کے بہن وہی ساتھ میں تھے, ان کے خود کے ہسبینڈ اور ان کی نند ساتھ میں تھی, اور بہن کے بیٹے نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آ جاتا ہوں. تو بہن کا بیٹا ینگ لڑکا 17-18 سال کا, وہ بھی ساتھ میں آ گیا, اور یہ لوگ کار سے نکلے اور کسی پیچھے سے کسی ٹرک نے دھکا دیا کار کو. تو آن دی اسپاٹ تین لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی, وہ بہن وہی کی, وہ بہن کے بیٹے کی, اور خود وہ خاتون کی جو ہماری جاننے والی تھی. اور دو لوگ زندہ بچے لیکن وہ بہت بری طرح ڈیمیج ہوئے, اس کے بعد پھر وہ زیادہ دن تک جاں بھر نہ رہ سکے اور ان کی بھی موت واقع ہو گئی. تو آپ دیکھیں کہ انسان اپنے شہر سے نکلتا ہے, کیونکہ اس کی موت لکھی ہوتی ہے دوسری زمین پر, یعنی کار دوڑاتے ہوئے اتنی دور تک پہنچے, ابھی منزل مقصود قریب ہی تھی کہ وہیں ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو انسان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ اپنے شہر میں مرے گا کہ کہیں اور جا کر اس کا انتقال ہوگا. تو واقعی میں یہ آیت پر ہمارا یقین بڑھ جاتا ہے کہ انسان کو یہ بھی نہیں پتا کہ اس کو کس سرزمین پر موت آئے گی. کل کی کمائی کا علم, مستقبل کے بارے میں, یا کسی بھی چیز کے بارے میں ہم کوئی دعویٰ نہیں کر سکتے کہ یہ ہوگا یا ایسے ہوگا، اللہ ہی جانتا ہے اور وہی جانتا ہے کہ خشکی اور سمندر میں کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ سمندر میں موجود جتنے حیوانات ہیں، حشرات ہیں یا جو درخت ہیں آبی حیات کی، دیگر جو مختلف چیزیں ہیں، اس کو شمار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ سمندر کے بارے میں کہا جاتا ہے بھی بہت چھوٹا سا حصہ بھی اس کے بارے میں معلومات نہیں ہو سکی ہے کہ وہاں کیا کیا ہے سمندر میں، سبحان اللہ۔ اور درخت کے گرنے والے ہر پتے کا علم اللہ تعالیٰ جانتا ہے، سبحان اللہ۔ یہ تو کتنی بہترین آیت ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ کے علم کمال کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا پتا ہو، قریب ہو یا دور ہو، اللہ کے علم میں ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ کیونکہ یعنی جسے ہر گرنے والے پتے کا علم ہے، وہ تخلیق کردہ پتے کا زیادہ علم رکھتا ہوگا۔ تو اس سے پھر آپ اللہ تعالیٰ کی علم کی وسعتوں کو بخوبی جان سکتے ہیں اور اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کائنات میں موجود ہر شے کا عالم ہے، حتیٰ کہ جو چیز ابھی تک وجود میں نہیں آئی اس کا بھی اسے بخوبی علم ہے۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، زمین کی تاریکیوں میں چھپا ہوا چھوٹا سا چھوٹا دانہ جس تک آنکھ ہماری نہیں پہنچ سکتی، رسائی نہیں ہے ہماری، وہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ کیونکہ ظلمات، ظلما کی جمع ہے، فرض کر کے ایک چھوٹا سا دانہ ہے، برستی بارش والی تاریخ رات میں سمندر کی گہرائی میں پڑا ہوا ہو اور اسے کئی تاریکیاں اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہو، مٹی کی تاریکی ہے، پانی کی تاریکی ہے، بارش کی، بادل کی، ہر چیز کی تاریکی، اور پھر رات کی تاریکی، زمین کی ان پانچ تاریکیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ اس دانے کا علم بھی رکھتا ہے اور اسے دیکھتا بھی ہے، سبحان اللہ۔ پھر ولا رطبی ولا یابس، دنیا میں موجود ہر چیز، خشک ہو یا تر ہو، ہر چیز کا اسے علم ہے، اور ہر چیز اس کے پاس لکھی ہوئی ہے، مکتوب کے معنی میں ہے، یعنی ظاہر کرنے والی اور خود ظاہر، اس لیے کہ لکھا ہوا بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ حق ہے، اصل میں اس کے لیے ہر چیز ظاہر ہے، اور لوہے محفوظ بھی اس سے مراد ہو سکتی کہ اس کتاب میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے اور اس کے پاس لوہے محفوظ میں لکھی ہوئی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا تو اسے حکم دیا کہ لکھ، اس نے کہا کیا لکھوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ سب کچھ لکھ دے جو روز قیامت تک ہونے والا ہے، چنانچہ اس نے اس وقت وہ سب کچھ لکھ ڈالا جو قیامت تک ہونے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ہاتھوں میں کتابیں تھما دی جن میں وہ انسان کے اعمال لکھا کرتے ہیں، اس لیے کہ جو کچھ لوہے محفوظ میں ہے اس میں وہ کچھ لکھا گیا ہے جو انسان کرنے کا ارادہ کرتا ہے، اور جو فرشتے تحریر لکھتے ہیں یہ وہ ہے جس کا انسان کو بدلہ دیا جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاہِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ، اور ہم تم کو ضرور آزمائیں گے یہاں تک کہ ہم جان لیں کہ تم میں سے جہاد کرنے والوں کو اور صبر کرنے والوں کو، یعنی کون ہے تم میں سے ایسے لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ کو ہر بندے کا پتا ہے کہ کون صبر کرے گا نہیں کرے گا، اس کو تو پہلے سے علم ہے، مگر اس پر ثواب نہیں ہو سکتا تھا یا جزا نہیں ہو سکتی تھی، لہٰذا اس لیے اللہ تعالیٰ نے بندے کے اوپر خود ڈال دی یہ بات۔ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے اور ہر چیز اس کے احاطہ علم میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات پر پوری طرح یقین کرنے والا بنائے اور ہمارا توکل، ہمارا اعتماد، ہمارا سب کچھ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہو، آمین۔ پھر اس سے کیا پتا چلا، جو لب لباب ہے وہ کیا ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے سات آسمان اور ان جیسی زمین پیدا فرمائی، ان میں اللہ کا حکم اترتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، جو قدرت ہے وہ ایک ایسا وصف ہے جس کی وجہ سے یعنی جو فاعل جو کچھ کرنا چاہتا ہے بغیر کسی کے وجہ کے وہ کر سکتا ہے۔ تو ہم انسان تو بے بس ہیں، ہم تو مجبور ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو لوگوں کو وجود میں لانے والا ہے، یعنی عدم سے وجود میں لانے والا ہے، یعنی اس کے علم نے ہر چھوٹی بڑی چیز کا احاطہ کر رکھا ہے، جو کچھ اس کے اپنے فعل سے تعلق ہے یا جو کچھ اس کے بندوں کے افعال سے تعلق ہے، وہ ماضی میں ہو یا حال میں ہو یا مستقبل میں، اس نے ان سب کا احاطہ کر رکھا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کی خبر ہے۔ تو بہرحال وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے علم و قدرت کا خلق کی بات فرمایا کہ اس لیے کہ تخلیقی عمل علم اور قدرت کے ساتھ ہی تکمیل کو پہنچتا ہے۔ تو یہ جو علم ہے اور جو قدرت ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے زید ہے، وہی ہر چیز کا مالک ہے، وہی مقتدر اعلیٰ ہے، وہی العلیم ہے، الخبیر ہے، اور جو کچھ ہونے والا ہے اس کا سب اس کو علم ہے، ہر چیز اس کے احاطہ علم میں شامل ہے، سبحان اللہ۔ یہ تمام چیزیں تھیں، انشاءاللہ پھر باقی کا ہم آگے پڑھیں گے۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔